بسم الله الرحمن الرحيم Thorncliffe Park Mosque, Toronto, Canada. Today is Thursday, 28th of Taraweeh, 11th of November, 2004. In explanation of an ayat, Mufti Sahib unfold the meaning of Rab. Bandagi means following the order of Allah in every aspect of our life. Hazrat Maulana Mufti Saeed Shahib Damad Barakatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. بزرگان محترم و معزز بھائیو، قرآن کریم کے بالکل ابتدا کی جو آیتیں ہمارے حفاظ کرام نے ابھی نماز میں پڑھی ہیں ان میں سے یہ ایک آیت بڑے لمبے سلسلے کے بیچ کا ٹکڑا ہے. اس سے پہلے لمبا مضمون ہے، اس کے پیچھے ایک لمبا ایک رکوع تک مضمون ہے، اس کے بیچ کا یہ ایک ٹکڑا ہے. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم نتھنگ تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا. ان تو انگوا تن پاکیا تم، پھر دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ موت دیں گے، گویا نتھنگ کر دیں گے، پھر دوبارہ اللہ تمہیں زندگی عنایت فرمائیں گے، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کی طرف لوٹنا ہے یعنی اللہ نے انسانوں کا جو انجام تجویز فرما رکھا ہے، مومنین جنت کی طرف، جنت میں پہنچیں گے بالآخر، کفار جہنم کی طرف، بالآخر ان کا انجام وہ ہے. یہ جنتیوں کا جنت میں پہنچنا اور جہنمیوں کا جہنم میں پہنچنا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا. یہ مضمون شروع ہوا ہے توحید و رسالت کے بیان سے. قرآن کریم میں دوسری سورت ہے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم کس درجے کی کتاب ہے. پھر قرآن کریم کے تعلق سے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک وہ ہیں جو اس قرآن کریم کی دعوت پر ایمان لانے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو جہارن اس دعوت کا انکار کرنے والے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر مگر حقیقت میں دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے، دلوں میں ایمان کے برعکس کفر و کفر ہے. یہ جو کیفیت ہے دل میں چھپا ہوا کفر اور زبان پر ایمان کا دعویٰ، اس کا نام نفاق ہے. تو قرآن پاک کے بالکل شروع میں سب سے پہلے قرآن کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر اس کے بعد متقین کا ذکر ہے، یہی مومنین ہیں جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی اس کتاب کو گائیڈ بنا کر، رہنما بنا کر اپنی زندگی کو انہی خطوط پر استوار کرتے ہیں جو قرآن کریم نے بتلایا ہے. یہ متقین ہیں. پھر مقابل میں ان الذین کفروا، جو اس کتاب کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک لمبے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے. یہ منافقین کیونکہ ملت کے لیے مارے آستین اور ان کا پہچاننا بھی بہت مشکل، کفار کا پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو منافقین ہیں جن کی زبانوں پر دعوی اسلام ہے، دلوں میں کفر پنہاں ہے، ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہے. اور جب ان کو پہچان نہیں سکو گے تو ان کا ضرر کفار سے زیادہ ہو. اس لیے ایک لمبے رکوع میں صرف منافقین کا تذکرہ ہے مختلف پیرایوں سے تاکہ ان کے ضرر کو سمجھا جا سکے اور ان کو پہچانا جا سکے، ان کے اطوار، ان کے اقوال، ان کے احوال، یہی وہ ہیں جن سے ان کو پہچانا جائے گا. کسی کے ماتھے پر مہر لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ یہ مومن ہے یہ منافق.
اقوال و اطوار و احوال سے پہچانا جاتا ہے. تو وہ اقوال و اطوار و احوال ذکر کیے ہیں, پھر ان کا ضرر کیسے کیسے ان ملت کو پہنچ سکتا ہے اسے واضح کیا ہے, لمبا تفصیلی مضمون ہے. پھر اس کے بعد میں منافقین کا تذکرہ ہے, پورا ختم کر دیا. پیچھے لوٹ کر مومنین اور کافرین جو دو قسمیں بنی تھی ان کا تذکرہ پھر شروع ہوا ہے. وہ لوگ جو توحید باری تعالی اور رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علی صاحبہ وسلم ان دو بنیادی عقیدوں کو جو ماننے والے ہیں وہ مومنین متقین ہیں, اور جو ان بنیادی دو عقیدوں کا یا ان میں سے کسی بھی ایک عقیدہ کا انکار کرتے ہیں وہ کفار ہیں. ان کا تذکرہ شروع کیا, توحید کا ذکر شروع کرتے ہوئے اللہ تعالی نے توحید کی دلیل میں برہان ربوبیت ذکر کی مختلف انداز سے کہ اللہ تمہارے پروردگار ہیں, پالنہار ہیں, رب ہیں, انہوں نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. پھر تم اسے چھوڑ کر انداز کے پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہو, ہم سروں کے پیچھے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو. برابر کے اللہ کے برابر کے معبود تجویز کر کے ان کی چوکھٹوں پر جبا سائی کیوں کر رہے ہو؟ جبا سائی, جبا یہ ہے اور سائی ان کے بارے گھسنا, ان کی چوکھٹوں پر سجدے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ماتھوں کو وہاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ جب رب اور پروردگار اور پالنہار اللہ ہیں, انہوں نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, برہان ربوبیت ذکر کی گئی ہے بہت دور تک. رسالت کے مسئلے کی زیادہ تفصیل نہیں کی, اور مضمون یہاں سے شروع ہوا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, مومنین سے نہیں کہا جا رہا صرف, اے لوگو تمہارے پروردگار کی ورشپ کرو, تمہارے پروردگار کی عبادت کرو, تمہارے پروردگار کی بندگی کرو. جو تمہارا رب ہے اس کو چھوڑ کر تم کن کی بندگی کر رہے ہو, کن کی پوجا کر رہے ہو؟ جو تمہارا رب اور پروردگار ہے اس کی بندگی کرو. اعبدوا ربکم, میں نے کبھی یہ مضمون سمجھایا تھا کہ رب کا مفہوم ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, وجود بخشنا, نہ تھنگ کو تھنگ بنانا, نیست کو ہست بنانا, ایک چیز. پھر وہ جو چیز وجود میں آئی ہے اس کے بقا کا سامان کرنا, جو چیز وجود میں آئی ہے اس کے لیے اسباب ہوں گے تو باقی رہے گی, ورنہ تو ختم ہو جائے گی. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی پیدائش کے بعد اس کے بقا کا سامان کریں گے اللہ تو بچہ زندہ رہے گا, ورنہ 24 گھنٹے مر جائے گا. تو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, پھر اس کے بقا کا سامان کرنا, دو چیزیں. پھر اس وجود میں آنے والی مخلوق کو آہستہ آہستہ تدریجن ترقی دے کر اس کے منتہائے کمال تک پہنچا دینا. یہ تین چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ ربوبیت ہے, اور رب وہی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی. تو فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے, تم کوئی چیز نہیں تھے, تمہیں وجود بخشا جس نے, پھر وجود میں لانے کے بعد میں تمہارے باقی رہنا کا اسباب اور سامان کی ہے. اگر اللہ تمہارے بقا کا سامان نہ کرتے تم کہاں تمہارا وجود رہتا؟ پھر تمہیں ترقی دے کر منتہا کمال تک پہنچایا. وہ منتہا کمال کیا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃً, 40 سال کی عمر یہ آخری منتہا کمال ہے. تو فرمایا کہ تمہارا پروردگار جو ہے اس کی بندگی کرو. ساری نعمتیں تو دی تمہیں اللہ نے, وجود سے لے کر کمال تک ساری نعمتوں سے تمہیں سرفراز تو کیا اللہ نے, اور تم کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انا تم فکن, کہاں تم جا رہے ہو؟ فرمایا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے انسان گزرے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور گزرے لوگوں کو جب اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تو آگے جتنے آئیں گے ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. یہ رب کے مفہوم میں جو تین باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کا تذکرہ ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اگر صرف اللہ کی بندگی کرو گے تو تم ضرور جہنم سے بچ جاؤ. یہاں سے پوری امت نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے گمراہ فرقوں کے علاوہ اہل السنہ والجماعہ نے یہ مضمون اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح معنی میں موحد ہے صرف اللہ کو معبود مانتا ہے اور اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے کسی اور کی بندگی نہیں کرتا تو وہ بہرحال ناجی ہے کسی نہ کسی دن اس کی نجات ضرور ہوگی اور وہ جہنم میں پہنچے گا جہنم سے وہ بچا لیا جائے گا جہنم میں وہ اگر چاہے گا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کی بندگی کرنے کا نتیجہ بتایا ہے لعلکم تتقون. اور اگر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا ہے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ نے جن بڑے گناہوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا بھی رہا ہے تو نجات اولی ہے اس کے لیے جہنم میں اس کے جانے کا سوال نہیں ہے اگر وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اور اللہ کی بندگی کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیجیے اللہ کی بندگی ہوگی اور بہت آگے بڑھے تو رمضان کے روزے رکھنے کو سمجھتے ہیں بندگی زکات دینے کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا حج کرنے کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا مارکیٹ میں بیٹھ کر شاپ کرتا ہے وہاں کاروبار کو شریعت کے مطابق کرنے کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا. آدمی جاب کر رہا ہے جاب میں شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان کے لحاظ کرنے کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا. آدمی کی فیملی لائف ہوتی ہے اس فیملی لائف میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس کو برتنے کو بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اولاد کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بغیر اس کے وہ پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم جو شریعت نے احکام دیے ہیں اس کے برتنے کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا. اسلام نے اخلاق سکھلائے اچھے برے کہ یہ اخلاق برتو ان اخلاق سے بچو ان برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھے اخلاق اپنے اپنانا ہے جس کو کوئی بندگی نہیں سمجھتا. حالانکہ سب دائرہ بندگی کا ہے زندگی کا کوئی سانس اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے. اگر اللہ کے حکموں کے خلاف نکلا ہے تو بندگی میں فتور یا قصور. ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کا نام بندگی ہے. کہاں سے جانتے ہو بندگی یہ لفظ بنا ہے بندہ سے اور یہ بندہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے لیکن جب وہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا بھی پورا صحیح مفہوم ذہنوں میں نہیں رہتا واضح طور پر نہیں رہتا. پہلے غلام ہوتے تھے وہ غلام بندے کہلاتے اور اس کا آقا مولا کہلاتا تھا بوس کہلاتا تھا. تو جو غلاموں کا زمانہ تھا اس وقت جو غلام ہے وہ ہمیشہ اسٹینڈنگ اپ جو آقا کا حکم بفوری طور اس کا ایک سانس آقا کے مرضی کے خلاف نہیں نکل سکتا تو وہ بندہ ہے آقا کا. ہم اس معنی میں نہیں اس سے ہزار گنا زیادہ معنی میں اللہ کے بندے نام عباد اللہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لہذا اگر ہمارا کوئی سانس اللہ کے حکم کے خلاف نکلتا ہے تو ہماری بندگی میں اتنا قصور اور فتور ہے. ہمارا ہر قول و فعل ہماری ہر حرکت تو اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پروردگار کی بندگی کرو گے تو اس کا صلہ کیا ہے لعلکم تتقون تم ضرور جہنم سے بچا لیے جاؤ. یہ لعلہ کا ترجمہ ضرور کہاں سے ہو گیا وہ آپ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. شاہی محاورہ اور بادشاہوں کے گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے. اس کا اگر لفظوں میں ترجمہ کرو شاید وہ آیت پاک کے صحیح مفہوم کی وضاحت نہیں. جب پھر درمیان میں بتلایا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ رب کے معنی میں جو تین باتیں داخل تھی اس میں سے ایک کا ذکر ہوا کہ تمہیں نتھنگ سے نتھنگ کرنے والی ہستی وہ ہے, اور وہ تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے جتنے گزرے اور تمہارے بعد جتنے آئیں گے سب کو وجود بخشنے والا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو وجود بخشنے والا ہے. پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے بقا کا سامان بھی ہے, وہ سامان اللہ نہ کرتے انسان وجود میں آنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتا. لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ وہ اللہ نے انسان کو وجود بخشنے کے بعد اس کے بقا کا سامان دیا. انسان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے, کتنا پہلے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کا, بہت پہلے اللہ تعالی نے زمین بنائی اور زمین بنا کر زمین کی تمام نعمتیں بنائی, پھر آسمان بنائے, آسمانوں کو صاف بنایا, اور یہ پوری یہ دنیا جس دنیا میں ہم بسے ہوئے ہیں اس دنیا کو 6 دن میں اللہ نے کمپلیٹ کیا. ظاہر ہے ڈے اینڈ نائٹ اس وقت سے شروع ہوئے ہیں جب سے سورج پیدا کیا اور اس نے گھومنا شروع کیا, زمین نے گھومنا شروع کیا تو دن رات پیدا ہوئے. لیکن اللہ نے جب آسمان میں زمین یہ کائنات بنائی ہے اس وقت میں رات دن نہیں تھے, لہٰذا یہ 6 دن آج کے 6 دن نہیں, اللہ کے یہاں کے 6 دن اللہ کے اندازے میں 6 دن ہیں. ان کا اندازہ کیا ہے اسے ہم نہیں جانتے. قرآن کریم میں ایک جگہ کو تو فرمایا ہے کہ اللہ کے یہاں کا دن 1000 سال کا ہوتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. اور ایک جگہ پر اللہ نے 50,000 سال کا اندازہ بیان کیا ہے. تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنة. تو اللہ کے یہاں دل کا ایک اندازہ یہ ہے, ایک اندازہ یہ ہے. یہ جو فی ستۃ ایام, یہ 6 دن, ان کا اندازہ کیا ہے ہم کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مفسرین کرام جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ادوار ہیں. اب ایک دور کتنا لمبا ہے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات انسان کو وجود بخشنے سے بہت پہلے کمپلیٹ کی. فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا, مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بیڈ بچھاتے ہیں, بستر بچھاتے ہیں. انسان کے لیے یہ زمین, گویا انسان مہمان آیا ہے اس دنیا میں اللہ کے یہاں, اور اللہ نے اس کے لیے یہ زمین بچھونا بچھایا. اور بچھونا اگر آنگن میں بچھایا جائے تو دھوپ نکلے گی, دھوپ آئے گی, ہوا آئے گی تو ہوا پریشان کرے گی, بارش آئے گی بارش ستائے گی, اور اگر برف گرنا شروع ہوا تو خود آپ ہی بنا. اس لیے فرمایا کہ وہ سما بنا ان, یہ جو آسمان ہے اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے, اس کو تعمیر بنایا ہے, عمارت بنایا ہے, تم کے اوپر سایہ کو بنی, تو نیچے زمین بنائی بچھونے جیسی, اوپر آسمان بنایا بنا اور عمارت جیسا. وہ اخرج من الثمرات رزقا لکم, زمین کے اندر سے پھل فروٹ اور دیگر ناج غلے اللہ تعالی نے تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے. یہ ابھی انسان وجود میں نہیں آیا, انسان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے سے تیاریاں ہو گئی. آسمان زمین اللہ نے بنا دی. قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے جگہ جگہ اس سے یہ صاف مترشح ہوتا ہے کہ زمین تفصیلی طور پر پہلے بنی ہے اور آسمان ساتھ تفصیلی طور پر بعد میں بنے. قرآن کریم کے بیان سے ایسا مترشح ہوتا ہے. لہذا زمین اللہ تعالی نے بنا دیا, ہونے والا جو مہمان آ رہا ہے, جو انسان پیدا کیا جائے گا اس کائنات میں, اس آنے والے مہمان کے لیے زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا اور زمین میں سے پھل اگائے, پیداوار اگائی تاکہ وہ آنے والا انسان کھائے, اس کے لیے روزی مہیا کی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من الثمرات رزقا لکم. یہ ربوبیت کے دوسرا جز ہے کہ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی چیز کو نیست سے ہست کرے اور پھر اس کے بقا کا سامان کرے. یہ بقا کا سامان آلریڈی اللہ نہ کرتے تو انسان کو جب وجود میں لایا جاتا ہے, انسان وجود میں آ کر باقی نہیں رہ سکتا تھا, ختم ہو جاتا. آپ موٹی سی مثال دیں کہ یہ جو زمین کے پورے پر اللہ نے ہوا رکھی ہے, اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو انسان وجود میں آ کر کے ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا, تو اسی وقت ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ زمین سے 200 میل تک ہوا کا ایک گلا بھرا ہوا ہے اور 200 میل سے آپ اوپر جائیں گے آگے پھر آہستہ آہستہ ہوا کم ہو جاتی ہے اور ہوا ختم. تو یہ زمین کے پورے پر جو ہوا کا گلا گولا اللہ نے بھرا رکھا ہے, یہی تو ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا وجود ہے. اسی طرح سے یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جگہ جگہ کہیں ہو پانی موجود. پہاڑوں پر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو بھی وہاں پانی ملتا ہے, کنواں کھو دو 25 ہاتھ پر پانی نکلے گا, اور وہاں سے نیچے میلوں نیچے دامنے کوہ میں جو رہتے ہیں وہ بھی کنواں کو دیں گے, وہ بھی سواد پر پانی ملے گا, ان کو بھی سواد پر ملتا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر بھی سواد ملتا ہے. ہر جگہ اللہ نے پانی زمین کے اندر خزانہ بنا کر رکھ دیا. اگر یہ خزانہ بنا کر پانی نہ رکھتے اللہ تعالیٰ تو انسان کا وجود اور بقا کیسے ہوتا ہے؟ بہرحال ربوبیت کے معنی کا دوسرا جز ہے کہ ہم نے تمہیں وجود بخشنے کے بعد پہلے سے تمہارے لیے یہاں سامان کر رکھا ہے. یہی برہان ربوبیت ہے. فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیدہ بینا, سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے ہمسر کیوں تجویز کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کوئی ہمسر مت تجویز کرو, تم دیدہ بینا ہو. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا. چنانچہ دنیا کی تمام اقوام تفیق ہیں کہ اللہ واحد ذات ہے, اللہ واحد ذات ہے, توحید ذات. پھر اس میں بھی تمام اقوام متفق ہیں کہ اللہ ہی تمام امور نظام کا خالق ہے, آسمانوں کے پیدا کرنے والے, زمین کے پیدا کرنے والے, ہوائیں چلانے والے, دریا چلانے والے, بارش برسانے والے اللہ ہی. تمام دنیا کے لوگ اسے متفق ہیں. پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ توحید الوہیت کا مسئلہ جب آتا ہے کہ اب پوجا کس کی کرنی. جب یہ دو توحیدیں مان لی کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, اور وہی ایک اللہ ہے, اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے انسان کے لیے, رب اور پروردگار اور پالنہار ایک ہے, الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا پروردگار پالنہار ایک ہے, تو پھر اب اللہ کے سوا کوئی معبود کہاں سے ہو گیا؟ ان کا کیا جواب ہو گیا؟ پر میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے لیے ہمسر مت بناؤ, اللہ کے برابر کے خدا مان کر ان کی بندگیاں مت کرو. وانتم تعلمون کے معنی یہ مسئلہ تو تمہارے لیے بدی ہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جانتا ہے بے خبری میں اگر غیر اللہ کی عبادت کرے, یہ مطلب نہیں ہے. وانتم تعلمون کے معنی تو بدیلی مسئلہ ہے, تمہاری فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس کے نیچر میں یہ علم رکھ دیا ہے. یہ توحید کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد میں ربوبیت کا مسئلہ ہے، وہ اس کے بعد میں رسالت محمدی کا مسئلہ ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی ادنا شک میں ہو اس قرآن کریم کے بارے میں جس قرآن کریم کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ان کے لیے در امتیاز عبداللہ بنا، وہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے لیے سب سے بڑا قابل فخر وصف عبداللہ. اللہ فرماتے ہم نے اپنے بندے کو بتلایا کہ جو کائنات کا خلاصہ ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے امتیازی وصف ہے عبداللہ. تو تم کیوں اپنے لیے عبداللہ کیوں نہیں بنتے؟ تم عبد الشیطان کیوں بنتے ہو؟ تم عبد الطاغوت کیوں بنتے ہو؟ تم فلا 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 کے پجاری پجاری کیوں بنتے ہو؟ عبداللہ کیوں نہیں بنتے ہو؟ ہمارا یہ بندہ جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اس کے لیے تمہیں امتیاز ہمارا بندہ ہونا ہے. ہم نے اپنے اس بندے پر جو کتاب نازل کی ہے قرآن کریم میں، اگر اس میں کسی کو ذرا بھی شک ہے، دیکھو یہ رسالت محمدی کا رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ نے چوز کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی، اپنی کتابیں نازل، وہ رسول ہے. یہ رسالت محمدی کا مسئلہ ہو. اگر شک ہے تو شک ہے تو ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، تم بھی عربی زبان جانتے اور زبان دانی کے بڑے دعوے کرتے ہو. عرب کے لوگ فساد و ولادت میں سورما سمجھے جاتے تھے، وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تم بڑے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، آؤ میدان میں. اور سارے قرآن کے برابر نہیں، قرآن کریم کی کسی ایک سورت کے برابر ایسا کلام بنا کر لو. تمہارے خیال میں یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تمہارے خیال میں. تو تم تو اپنے آپ کو حضور سے بڑے فصیح کہتے ہو. حضور تو نہ کوئی مقرر مشہور تھے، نہ کوئی شاعر تھے، اور وہ تو بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے شعرا تھے، جن کے قصائد کعبہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے چیلنج کے طور پر کہ ہمارے قصیدے کے معنی کو جی دلاؤ. تو تم تو بڑا فخر و غرور رکھتے ہو فصاحت و بلاغت کا، آؤ میدان میں اترو. فاتو بے صورت میں مثلی، قرآن کے معنی میں ایک صورت لو.
وی آر سوری ٹو سے دیٹ مفتی صاحب واز فیلنگ بیڈ وتھ ہز آئیز اینڈ ہی ہیڈ ٹو اسٹاپ in the middle of the topic. We hope and pray that Hazrat will get better soon. Inshallah, we will listen to him tomorrow after Taraweeh.